بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومها هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادة انتظار الفرج. زان محترم رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل ترین عبادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنا ہے. اور اسی روایت کے ذیل میں ہم نے مختلف مطالب آپ کے سامنے بیان کیے اور عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے ناصروں کے لیے اہم ترین چیز ان کا کردار ہے, کردار سازی ہے, ان کا اخلاق ہے, معنویت ہے, روحانیت ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے مضبوط کریں گے اتنا زیادہ ہم امام کی نصرت کے قابل ہو سکتے ہیں. خدانِ گرامی, آج ایک اخلاقی موضوع کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اخلاقی موضوع بہت ہی زیادہ مبتلا بے ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں, اور خدانِ گرامی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے معاشرے کے معاشرے پورے کے پورے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, اور وہ بیماری حسد کی بیماری ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے اعزان گرامی کہ وہ نصرت امام کرنے والے ایک مومن کے دل میں کبھی کسی دوسرے مومن کے لیے حسد نہیں ہونی چاہیے. حسد اعزان گرامی ایک ایسی مصیبت ہے کہ اگر انسان کو یہ مصیبت لاحق ہو جائے, یہ بیماری لاحق ہو جائے, تو یہ آپ کے ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ درخت کی لکڑی کو کھا جاتی ہے. معصوم کا قول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. مفہوم کیا ہے روایت کا؟ کہ حسد ایسے انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو گرامی, حاسد انسان کبھی چین سے نہیں رہتا, ہمیشہ بے چین رہتا ہے, اس کی روح تڑپتی رہتی ہے. اگر روح تڑپے کسی واقعاً خدا کے لیے, رسول کے لیے, اہل بیت کے لیے, امام زمانہ کے لیے, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کی روح تڑپتی ہے ایک منفی کام کے لیے, ایک مضر کام کے لیے. اس کے دل میں, حاسد کے دل میں خواہش کیا ہوتی ہے؟ حاسد کے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو میرا بھائی ہے, سامنے والا مومن ہے, حتیٰ سگا بھائی, بعض دفعہ سگے بھائیوں میں, بہن بھائیوں کے اندر حسد ہو جاتی ہے. ایک ماں باپ کے ہیں, ایک خون ہے, ایک نسل ہے, سات پلے بڑے ہیں, لیکن بھائیوں میں آپس میں حسد ہو گئی. اور جانے گرامی, یہ حسد بعض دفعہ بھائیوں کے قتل کا باعث بنتی ہے. آپ یہ دیکھیے, تاریخ آپ کے سامنے, اور آج بھی اسی طرح سے صورتحال ہے. تو حاسد کیا چاہتا ہے؟ حاسد یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے نعمت کیا کرے, چھین لے اس سے نعمتیں, زائل ہو جائیں نعمتیں اس کے پاس سے, مجھے وہ نعمت ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے. لہذا آپ کا کوئی کلیگ, آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, آپ کا عزیز, آپ کا رشتہ دار, بعض دفعہ اس سے رقابت پیدا ہوتی ہے اور حسد شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ کیوں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے, کیوں اس کی اتنی شہرت ہو رہی ہے, کیوں وہ اتنا محبوب ہے لوگوں کے درمیان, کیوں اسے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں, کیوں اسے بچے عطا فرمائے, کیوں اولاد عطا فرمائی, کیوں صحت عطا فرمائی, کیوں خوبصورتی عطا فرمائی, کیوں مال عطا کیا, کیوں اس کو نوکری مل گئی, کیوں اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے. کسی بھی چیز سے حسد ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ آپ بھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کمی نہیں رکھی, ہر چیز آپ کے پاس ہے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے, دوسرے چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت کیا ہو جائے, زائل ہو جائے, نعمت کیا ہو جائے, ختم ہو جائے اس کے پاس سے. اور آپ کو چاہے وہ نعمت ملے نہ ملے. تو بس حسد جو ہے جانے گرامی, بعض دفعہ آپ کے پاس نعمت ہو یا نہ ہو آپ حسد کرتے ہو, نعمتیں ہونے کے باوجود بھی حسد کرتے ہو, نعمتیں نہ ہو تب بھی حسد کر سکتا ہے انسان. عجیب و غریب بیماری ہے جانے گرامی, عجیب و غریب نفسیاتی مرض ہے, نفسیاتی مرض ہے. بھائی دوسرے کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے تمہیں کیا پریشانی ہے, دوسرے کو اللہ نے دولت عطا کی تمہیں کیا پریشانی ہے, دوسرے کو اللہ نے اولاد عطا کی تمہیں کیا پریشانی ہے, لیکن اسے پریشانی ہے کہ کیوں اس کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں. تو اس کی خواہش ہے کسی طرح سے یہ نعمتیں زائل ہو جائیں. زانی گرامی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کبھی بھی حسد نہیں کرتا دوسرے مومن سے, جبکہ منافق جو ہے وہ حسد کرتا ہے. بس جو شخص حاسد ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر منافقت موجود ہے. منافقت ہے. کیوں منافقت ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہوتا تو اپنی قسمت پر بھی راضی ہوتا, اس کی قسمت پر بھی راضی ہوتا. لہذا جس وقت وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کم از کم اس وقت وہ با ایمان نہیں ہوتا, بے ایمان ہوتا ہے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ مومن کبھی کسی مومن سے, دوسرے مسلمان سے کبھی حسد نہیں کرتا کہ وہ چاہے کہ اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں. ہاں کون کرتا ہے؟ منافق حسد کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے دوسرے مومن سے؟ ایک چیز کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ غبطہ کرتا ہے. غبطہ, غبطہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد کے مقابلے میں ایک چیز ہے, ایک صفت ہے, اور خوبصورت صفت ہے, اچھی صفت ہے. غبطہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے اولادیں عطا کی, اس کے پاس نہیں ہے اولاد, اللہ نے اسے نعمتیں عطا کی, اس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ بار الہا کتنا اچھا ہے کہ تو نے اسے اولاد دی, مال دیا, نعمتیں عطا کی, خدایا بہت اچھا ہے وہ نعمت اس کے پاس رہے اور اے خدا اسی طرح کی نعمت مجھے بھی عطا فرما. اسے غبطہ کہتے ہیں اذان گرامی, غبطہ. کہتے ہیں مومن حسد نہیں کرتا. حسد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کے پاس نہ رہے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. لیکن غبطے میں ہم یہ کہتے ہیں بار الہا اس کے پاس جو تو نے نعمت عطا کی ہے وہ اس کے پاس رہے, مجھے بھی اس طرح کی نعمت عطا فرما. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اذان گرامی, ہمیں دوسرے مومن کے بارے میں غبطہ کرنا چاہیے, حسد نہیں کرنی چاہیے. اور اذان گرامی آپ دیکھیں حسد ایک اتنی بڑی بیماری ہے کہ قرآن مجید میں حاسدوں سے پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الفلق, سورہ فلق کے اندر جانے گرامی خداوند عالم کہہ رہے کہ وَإِذَا حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اس حاسد سے, حسد کرنے والے سے جو مجھ سے حسد کرے, اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جانے گرامی. کیوں؟ اس لیے کہ حاسد سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے, سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کسی سے حسد ہو, دشمن بن جاتا ہے, اپنے بھائی کا دشمن بن گیا, سگے بھائی کا دشمن بن گیا. آپ دیکھیں حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیسے اپنے بھائی کے ساتھ, یعنی بھائی جو اللہ کا نبی ہے, جو پاکیزہ انسان ہے, جو اللہ کا برگزیدہ ہے, اور حضرت یعقوب جو اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے تھے, کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت یوسف خوبصورت تھے, بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے, ان کی پاکیزگی کی وجہ سے. تو ان بھائیوں میں کیا پیدا ہوا؟ حسد پیدا ہوا. 11 بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوا اور کہا کہ باپ کو تو ہم سے محبت نہیں ہے, یوسف سے بڑی محبت ہے. لہذا کیا کرتے ہیں؟ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا یوسف کو کسی صحرا میں پھینک کے آ جاتے ہیں. چھوٹے ہیں حضرت یوسف, کیوں پھینک کر آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں تاکہ باپ کی ساری توجہ ہماری طرف رہے, یوسف سے توجہ ہٹ جائے. آپ ذرا تصور کریں جانے گرامی, باپ کی توجہات جذب کرنے کے لیے, اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے حسد پیدا ہو گئی کہ باپ یوسف کی طرف توجہ کرتا ہے, ہماری طرف توجہ نہیں کرتا. لہذا 11 بھائیوں نے مل کر سازش تیار کی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیں یا پھر کیا کریں, صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں. گم ہو جائے ہمارا بھائی، تاکہ باپ کے پاس نہ یوسف رہے گا نہ باپ یوسف کی طرف توجہ کرے گا، لہذا ساری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، کیا کرتے ہیں، اسے کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، ڈول کے اندر ڈال کے کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اذان گرامی، آپ دیکھیں کہ جس سے حسد کی گئی وہ باکردار تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حضرت یوسف کی کیسے حفاظت فرمائی، کیسے انتظام کیا کہ وہ محسود جس سے حسد کی جا رہی تھی اسے کنویں میں ڈال دیا گیا، تاکہ یا وہ ختم ہو جائے یا پھر گم ہو جائے، کوئی اور اٹھا کر لے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ملک عظیم عطا فرمایا، ملک کے خزانوں کا مالک قرار دیا، اور پھر یہ 11 بھائی لوٹ کر محتاج بن کر فقیر بن کر حضرت یوسف کے پاس آئیں کہ ہمیں کچھ اناج دے دو، اور آخر میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں خزانے گرامی، اور حضرت یوسف بھی فراغ دلی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں۔ خزانے گرامی، یہ اخلاقیات ہمیں قرآن سکھا رہا ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی مومن آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور اگر وہ واپس لوٹ آئے آپ کی طرف، اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے برا کام کیا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، خدا سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مومن کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کینہ دل میں بٹھا کر دشمنی دل میں بٹھا لیں، وہ بھی دشمن ہے، آپ نے بھی دشمنی دل میں بٹھا لی، نہیں، آپ اپنے لیے گنجائش چھوڑ، اس کے لیے گنجائش چھوڑیں اپنے دل کے اندر۔ گرامی، حسد بہت بری بیماری ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حسد کیا کرتی ہے؟ حسد ایک بیماری ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، حسد ایک بیماری ہے، ایسی عاجز کر دیتی ہے انسان کو کہ اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوتی، اگر انسان اس کے اوپر غالب نہ آئے، اس وقت تک یہ انسان کو نہیں چھوڑتی، جب تک کہ یا انسان کو قتل کر دے، یعنی جو حاسد ہے اس کو قتل کر دے، یا جو محسود ہے جسے حسد کی گئی ہے اسے قتل کر دے، دونوں میں سے جب ایک ختم ہوں گے یہ حسد ختم ہوگا۔ عجیب ہے اذان گرامی، یعنی آپ دیکھو شیطان آہستہ 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 کس بات پر ابھار رہے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو، اپنے بھائی کو مار ڈالو، تم بدعائیں کر رہے ہو اس کے لیے کہ خدایا اس کی نعمتیں چھن جائیں، اس کے بچے مر جائیں، اس کی صحت ختم ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں، آپ مسلح میں بیٹھ کر یہ دعائیں کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں عجیب مرض ہے اذان گرامی، عجیب مرض ہے کہ انسان اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہے۔ اس لیے حاسد اذان گرامی کبھی اسے سکون نہیں ملتا، یاد رکھیے، روایت ہے کہ حاسد جب حسد کرتا ہے اور اگر وہ اپنے حسد کے اوپر غالب نہ آئے تو کیا ہوتا ہے، گویا اپنے اس کا جسم اس کے نفس کی قبر بن جاتا ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہو جاتا ہے، اسے کہیں سکون نہیں ملتا، اس کا ہم و غم کیا ہے، وہ بھائی، وہ مومن، وہ نیک انسان بعض دفعہ اس سے کسی طرح سے نعمت زائل ہو جائے، اس کا سارا ہم و غم ہی ہے۔ لہذا اذان گرامی، ہمیں حسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک مصاحب تھا حضرت عیسیٰ کا، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا، صبح دوپہر شام ان کے ساتھ رہتا تھا، جہاں حضرت عیسیٰ سفر کرتے تھے ان کے ساتھ رہتا تھا، اور ظاہر ہے کہ بڑا پہنچا ہوا ہو گیا وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ۔ حضرت عیسیٰ ایک دفعہ سمندر کو عبور کرتے ہیں، دریا کو عبور کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، پانی پہ پاؤں رکھتے ہیں اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ بھی پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ پانی پہ چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے۔ پھر جب وسط دریا میں پہنچتا ہے، درمیان میں پہنچتا ہے پانی کے، تو اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے، غرور بھی بعض دفعہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، غرور حسد کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عیسیٰ کو مجھ پر کیا فضیلت ہے، وہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، جتنا بلند مقام ان کا ہے کہ وہ بھی پانی پہ چل سکتے ہیں اتنا ہی بلند مقام میرا بھی ہے، میں بھی تو پانی پہ چل رہا ہوں نا. بس یہ دل میں خیال آتا ہے، ایک دفعہ زمین میں ڈوبنا شروع کر سمندر میں ڈوبنا شروع کر دیتا ہے، غرق ہونے لگتا ہے، کہتا ہے یا نبی اللہ عیسیٰ مجھے بتا بچاؤ، میں مر رہا ہوں میں ڈوب رہا ہوں. حضرت عیسیٰ ہاتھ پکڑ کر اسے نکالتے ہیں، کہتے ہیں تیرے دل میں کیا خیال آیا تھا، کیا سوچا تھا تو نے؟ کہا یا نبی اللہ دل میں غرور پیدا ہوا. کہا کیا پیدا ہوا؟ کہا میں نے سوچا کہ جب اللہ کا نبی عیسیٰ پانی پہ چل سکتا ہے تو میں بھی تو پانی پہ چل رہا ہوں، پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرو، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، تم نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنے کی کوشش کی ہے جس مقام پر اللہ نے تجھے نہیں رکھا، تو اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر عیسیٰ ابن مریم ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی پرواہ کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو، اور کبھی کسی سے حسد نہ کرو. یہ اس کے دل میں حسد کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر غرور پیدا ہوا. زانی گرامی آپ دیکھیں کہ انسان اتنے بلند مقام پر جا کر بھی مصاحب عیسیٰ ہو کر، مصاحب نبی خدا ہو کر، انسان کیا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آسمان سے زمین پر گر پڑتا ایک حسد کی وجہ سے. اور زانی گرامی ایک مشہور و معروف قصہ اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ ایک غلام کو بازار سے خریدتا ہے. غلام کو خریدنے کے بعد، غلام عام طور پر اس لیے خریدے جاتے تھے تاکہ غلام خدمت کرے، لیکن برعکس معاملہ ہوتا ہے، غلام کو خریدتا ہے، غلام سے کوئی خدمت نہیں لیتا، کوئی کام نہیں لیتا، بلکہ الٹا غلام کی خدمت کرتا ہے. غلام کو بہترین لباس دیتا ہے، بہترین بستر دیتا ہے، بہترین خدمت کرتا ہے، خوب آؤ بھگت کرتا ہے. غلام حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی، گنگا الٹی بہہ رہی ہے، میں تو خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، الٹا مالک میری خدمت کر رہا ہے. جب کئی دنوں اس کی خوب خدمت کرتا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ اس سے ایک رات کو کہتا ہے کہ جانتے ہو کہ میں تمہاری خدمت کس وجہ سے کر رہا ہوں، اتنی خدمت کیوں کر رہا ہوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں خود حیران و پریشان ہوں کہ میں تو ایک غلام ہوں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میری کیوں خدمت کر رہے ہیں؟ کہا کہ میری ایک حاجت ہے، وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ میری حاجت کو پورا کرو، اور جب تم میری حاجت کو پورا کرو گے تو میں تمہیں اور انعام و اکرام دوں گا، اور تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، آزاد بھی کر دوں گا، اور میری ملکیت بھی تمہارے حوالے. بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مالک آپ نے اس قدر میرے اوپر احسان کیا ہے، میں آپ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، لہذا آپ جو حکم دیں گے میں اسے انجام دوں گا. کہا کہ اچھا، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک دن تم نے میری گردن کو کاٹنا ہے، قتل کر دینا ہے مجھے. کوئی جملہ سنتا ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ مالک کیا کہہ رہا ہے. کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو قتل کروں؟ کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری گردن کاٹ دو. کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. بہرحال رات گزر جاتی ہے اور یہ سکتے میں ہوتا ہے غلام کی، یہ مالک نے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، کس چیز کی مجھ سے ڈیمانڈ کر دی، حیران و پریشان ہوتا ہے. بہرحال کچھ راتیں گزرتی ہیں، ایک رات میں غلام سو رہا ہوتا ہے، آ کے اٹھاتا ہے اسے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آج وعدہ نبھانے کا دن آ گیا اور آج ہمیں چلنا ہے اور جا کر تم نے مجھے قتل کرنا. لرزنے لگتا ہے، کپ کپانے لگتا ہے، منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں، اتنی تم پر احسانات کیے ہیں، تم میرے غلام ہو، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. وہ کہتے ہیں بالآخر کیوں تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بس چلو. لے کر چلتا ہے اور اپنے ہمسائے کی چھت پر جا کر لیٹ جاتا ہے، ہمسائے کی چھت پر، اور کہتے ہیں کہ میری گردن پوری کاٹنی ہے. وہ کہتے ہیں بالآخر تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے پڑوسی سے سخت جلن ہے، اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، میں ان نعمتوں کو برداشت نہیں کر سکتا جو میرے ہمسائے کو اللہ نے دی ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا الزام اس کے اوپر آئے. اس کی چھت پر جب میری لاش پڑی ہوگی تو ظاہر ہے کہ پولیس آئے گی، آ کے پکڑ کے لے جائے گی اس کو، اسے زندان میں ڈالے گی، سولی پہ لٹکائے گی، اور میرے دل کو سکون پہنچے گا، میری روح کو سکون پہنچے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں منصوبہ کتنا خطرناک ہے، خوفناک ترین منصوبہ. کس کی وجہ سے؟ ایک حسد کی بیماری کی وجہ سے. زانی گرامی، یہ شہید متحری نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، دیگر اور علماء نے نقل کیا، یعنی مستند واقعہ ہے. بہرحال لیٹ جاتا ہے، لرستے ہاتھ ہاتھوں سے ایک دفعہ اس کو ذبح کرنا شروع کرتا ہے، ذبح کر دیتا ہے اور اس کے بعد فرار کر جاتا ہے. جو اس نے سامان دیا تھا، جو اس کو ساری چیزیں دی تھیں، پیسہ دولت، وہ لے کے فرار کر جاتا ہے. پولیس آتی ہے، تلاش کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ چھت کے اوپر لاش پڑی ہوئی ہے، صاحب خانہ کو اٹھا کر لے جاتی ہے، ہمسائے کو اٹھا کر لے جاتی ہے، قاضی کے پاس پیش ہوتے ہیں. قاضی کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کس نے یہ قتل کیا ہے. بہرحال اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے. اسی دوران ایک دفعہ یہ جو غلام تھا، غلام کو ایک دفعہ اس کا وجدان اسے ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان تمہاری وجہ سے زندان میں ہے، جیل میں ہے، جاؤ جا کر اسے اس کی دادرسی کرو، ظلم ہے. جاتا ہے قاضی کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا، لیکن اس قتل کرنے کا فلسفہ یہ ہے. تو کچھ ہوا، اس نے بیان کیا کہ میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے مجبور کیا کہ میں اسے قتل کروں. بہرحال میں نے بھی یہ غلطی کی، میں نے اسے قتل کیا، اور یہ اپنے ہمسائے سے حسد کرتا تھا تاکہ اسے زندان میں ڈالے اور سولی پہ لٹکوائے. قاضی نے فیصلہ سنایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور تمہیں بھی معاف کرتا ہوں، اور جس نے حسد کی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. اللہ اکبر. تانی گرامی، البتہ یہاں پر اس غلام کا کسی کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، اپنے ہی مالک کو اس کے کہنے پر قتل کرنا شرعی طور پر جائز نہیں تھا کہ وہ کہے جی مالک نے مجھے کہا ہے تو میں اسے قتل کر دوں. نہیں، شرعاً اس کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن بہرحال قاضی نے اس زمانے کے یہ فیصلہ دیا کہ اسے رہا کر دیا جائے. تو زانِ محترم، حاسد انسان اس حد تک جا سکتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے پر بھی راضی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے پر بھی راضی ہو سکتا ہے. اور زانِ گرامی، حاسد انسان ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ اس کا بدن گھل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نابود کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی کریٹو کام نہیں کر سکتا، کوئی پازیٹو کام نہیں کر سکتا، کوئی معاشرے کی خدمت نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں کوئی تعمیری کام اپنے لیے نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سارا ہم و غم کیا ہے، کسی طرح سے محسود، یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اسے ختم کر دے، اس کی نعمتوں کو زائل کر دے، اس سے کسی طرح سے دشمنی نبھائے. تو زانی گرامی، ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارا اپنا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، ہمیں کبھی اس سے حسد نہیں کرنی چاہیے. مومن کبھی حسد نہیں کرتا، منافق حسد کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ غبطہ کرتا ہے، غبطہ. بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. اذان گرامی جیسے کہ سلسلہ چل رہا ہے, چند جملے مصائب کے پڑھوں گا. اذان گرامی, آل محمد کے گھرانے میں تین جنازے ایسے ہیں کہ جب غسل دینے والا غسل دے رہا ہوتا ہے تو روتا ہوا باہر آتا ہے. جانتے ہو زداروں پہلا جنازہ کون سا ہے؟ جیسے علماء نقل کرتے ہیں, پہلا جنازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا, کہ جب غسل دینے والا, یعنی میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب, جب غسل دے رہے تھے تو ایک دفعہ سر پیٹتے ہوئے باہر آتے, ام ایمن پاس آ کر پوچھتی ہے, میرے مولا آپ تو بڑے بہادر امام ہیں, بڑے جری امام ہیں, آپ تو فاتح خیبر ہیں, آپ میری بی بی زہرا کے جسد اطہر کو غسل دیتے دیتے روتے کیوں ہیں؟ کہا, ام ایمن مت پوچھ مت پوچھ, جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب زہرا در و دیوار کے درمیان آئی تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. ہائے علی کو آج تلک یہ معلوم نہ تھا. اللہ اکبر. عزاداروں, دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ دوسرا جنازہ ایک ننی زہرا کا ہے جو زندہ نشام میں شہید ہو گئی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے. غسالہ جب غسل دے رہی تھی, غسل دیتے دیتے ایک دفعہ سر پیٹتی ہوئی باہر آتی ہے. مادر سکینہ دوڑ کر پہنچی, بیبیاں جمع ہوئیں, کہا کیا بات ہے غسالہ, کیوں روتی ہو؟ کہا, یہ بتلاؤ کیا اس بچی کو کوئی مرض لاحق تھا, کوئی بیماری تھی؟ کہا, نہیں اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہا, نہیں جب میں غسل دے رہی تھی میرا ہاتھ اس بچی کے بدن پر پڑا, میں نے دیکھا جگہ جگہ زخموں کے نشان ہیں, آبلے پڑے ہوئے ہیں, اللہ جانے کیا مرض لاحق تھا. مادر سکینہ نے سر پیٹ کر کہا, بی بی ایسا نہ کہو, میری بچی جب مدینے سے چلی تھی صحیح و سالم تھی, لیکن عصر عاشور جب باپ شہید ہوا شمر تازیانے لے کر آیا, اب بس کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک میری ننی سکینہ تھی اور شمر کے تازیانے تھے. اور عزاداروں, آخری جنازہ میرے مولا سید سجاد کا ہے, کہ جب امام باقر مولا سید سجاد کو غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے ایک دفعہ سر پیٹتے ہوئے باہر آتے ہیں. پوچھا گیا, مولا آپ تو بڑے صابر امام ہیں, آپ کے والد بھی بڑے صابر تھے. کہا, مت پوچھو, جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ میرے بابا کی گردن پر پڑا, ہائے توق گرا بار کا نشان, آج تلک میرے بابا کو اذیت دیتا رہا. اور میں کہوں گا ایک جنازہ ہے, اہل بیت کے ہر جنازے کو غسل دیا گیا, لیکن ایک جنازہ کربلا کے میدان میں ہے, گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ایک بیوی کبھی سر پہ ہاتھ مارتی ہے, کبھی آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے, نانا جان آپ کے جنازے پر ملائکہ آئے تھے, آپ کے بیٹے حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑ رہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ حاضرین محفل کو, حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ ان سب کی عبادات, نماز روزہ اور دعاؤں کو قبول فرما. ان کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بجنب.